ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله القلي العظيم. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صلوات بر محمد وآل محمد. اب حضرات سے گزارش ہے کہ اور قریب آ جائیں تو یہ خلا جو بیچ میں پیدا ہو گیا ہے بلا وجہ یہ پھر ہو جائے. ہاں، تکلف نہ کیجیے، آنے آنے میں کیا، بیٹھنے ہی تو ہے. جو لوگ مجبور ہیں ٹیک لگانے کے لیے، میں ان سے نہیں گزارش کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ آدھے گھنٹے
45 منٹ.
تو عزیزان گرامی، قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کا دین کلمہ الہی اس پاک و پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پیوست ہیں، اور جن کی شاخیں جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں، جو ہر وقت ہر موسم میں اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے پھل دیتا رہتا ہے. عزیزان گرامی، ہم رات میں نے اس آیت کو درمیان میں پڑھ دیا تھا. ہم نے مذہب کو صرف جڑ اور شاخ سمجھ لیا ہے، پھلوں کو بھول گئے. چنانچہ دینیات کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ دین کی دو حصے، دین کی جڑیں اور دین کی شاخیں. ایک کو کہتے ہیں اصول دین، دوسرے کو کہتے ہیں فروع دین. اصول کہتے ہیں جڑوں کو، فروع کہتے ہیں شاخوں کو. اگر اسلام ایسا ہی درخت ہے کہ جس میں جڑیں تو ہیں، خواب و کتنی گہرائی میں پیوست کیوں نہ ہوں، شاخیں تو ہیں خواب و کتنی دور تک پھیلی ہوئی کیوں نہ ہوں، مگر اگر پھل نہیں ہے تو ایک بانج درخت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. میں نے کل کے مجلس میں مادیت اور معنویت کے فلسفے پر گفتگو کی تھی. اصل چیز تو معنویت ہوتی ہے، مادیت اس نے کی چاہے کتنی خوبصورت ہو، کتنی حسین ہو، کتنی وسیع ہو، مگر دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کی معنویت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے. اگر معنویت نہیں ہے کسی بھی شے میں تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسلام اگر ایسا درخت ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، قرآن پہ بھی نہیں کہا ہے. ہاں، ہم لوگ بنائے ہوئے اپنے بچوں کو فروع دین یاد کرا دیتے ہیں، اصول دین یاد کرا دیتے ہیں، اس کے آگے بڑھتے نہیں. اگر خالی شاخیں ہیں اور خالی جڑیں ہیں تو کوئی کیوں قریب آئے گا؟ اور کتنی اچھی شاخیں ہوں، مقابلہ کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. دوسرے مذہب والے کہیں گے ہماری شاخیں تمہاری شاخوں سے زیادہ مضبوط ہیں، ہماری جڑیں تمہاری جڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں. ہم ان سے کہیں گے ہماری مسجدوں میں آ کے دیکھیے کتنے نمازی ہیں اور کس شان سے نماز پڑھتے ہیں. وہ کہیں گے ہمارے مندروں میں آ کے دیکھیے کیسی کس شان سے پوجا ہوتی ہے. آپ کہیے کہ ہماری مسجدوں میں آئیے، رمضان میں خوب افطار کا انتظام ہوتا ہے. وہ کہیں گے ہمارے مندروں میں آئیے، اتنا کھانا تقسیم کیا جاتا ہے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کہہ دیجیے ہم نے سنگ مرمر کی بنوائی ہے مسجد. وہ کہیں گے ہمارے مندر میں سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. تو شاخوں سے شاخوں سے مقابلہ کر کے آپ جیت نہیں سکتے. اور یہ کہہ گے کہ ہماری جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں. اصل چیز وہ پھل کیا ہے؟ قرآن نے کہا وہ پھل ہے جو ہر موسم میں پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو اب بات سمجھ میں آ گئی. نماز ہو یا روزہ، حج یا ہو زکوٰۃ، یہ تو شاخیں ہیں، اور شاخوں کا کام ہے پھل پیدا کرنا، پھلوں کی حفاظت کرنا، انہیں گرمی سے، سردی سے، دھوپ سے بچانا. تو اب وہ پھل کیا ہے؟ وہ پھل ہے ایک عادلانہ کردار. اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عادلانہ کردار نہیں پیدا کر سکتا، نہیں پیدا کر سکتے، تو اس کا مطلب بیکار ہے. پیدا کرنا چاہیے. نہیں پیدا ہو رہے تو سبب ڈھونڈنا چاہیے، وہ کون سا سبب ہے، کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں، کیوں نہیں پیدا ہو رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، اصل چیز تو ہے معنویت. اگر معنویت نہیں ہے کسی چیز میں، معنویت ہے اس کے پس پشت، تو اس کا احترام احترام ہے، اس کی تعظیم تعظیم ہے. لیکن اگر معنویت سے خالی ہے تو بت کے علاوہ کچھ نہیں رہ جاتا. عزیزان گرامی، معاف کیجیے گا، اس کے کوئی معنویت نہیں ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جب مقصد نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج کے اخبار میں یہ جعفر صاحب ہیں، ان کا اخبار سدائے حسینی، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک مضمون شائع ہوا ہے. اس میں انہوں نے پہلے بہت سے وہ واقعات جو علم انگیز واقعات ہیں، ٹریجڈیز، اس کا ذکر کیا ہے. فلاں اتنا بڑا ظلم ہوا لوگوں پر، دنیا اسے بھول گئی، اتنا بڑا غم انگیز واقعہ ہوا، دنیا انہیں بھول گئی، فلاں واقعہ، فلاں واقعہ، فلاں واقعہ. اور آخر میں وہ کہتے ہیں مگر کربلا آج بھی زندہ ہے، اور اس کی یاد آج بھی منائی جاتی ہے، کوئی بھول نہیں سکا. بھول کیوں گئے؟ اس لیے کہ جتنے واقعات تھے، واقعات تو تھے، انتہائی درد انگیز واقعات تھے، انتہائی ظلم ہوا تھا ان پہ، مگر کوئی معنویت نہیں تھی اس میں. جب معنویت نہیں تھی تو فطرت نے اسے زندہ نہیں رکھا، اس لیے اس سے کسی کو فائدہ پہنچنے والا ہے ہی نہیں، ہے نہیں. دنیا اسے بھول گئی، انسانوں نے اسے بھلا دیا، کربلا کو نہیں بھول سکے. یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کے یاد رکھنے کے لیے بڑے اہتمام ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، احتجاجی جلسے ہوئے، سب کچھ ہوا، مگر دنیا اسے بھول گئی. عزائے حسین، اس کا اہتمام نہ کسی حکومت نے کیا، نہ کسی سلطنت نے کیا، نہ کسی سیاسی پارٹی نے کیا. ہر حکومت، ہر سلطنت، ہر ریاست ذکر حسین سے ڈرتی رہی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کربلا کا مزاج جو ہے وہ تخت اور تاج کے خلاف ہے، عزاداری کا مزاج جو ہے وہ تخت اور تاج کے خلاف ہے. تو عزیزان گرامی، ان میں معنویت نہیں تھی، اس میں معنویت ہے. معنویت ہے، زندہ ہے، کسی کے پھیلانے سے نہ پھیلی ہے، نہ کسی کے مٹانے سے مٹ سکتی ہے. عزاداری کسی کے مٹانے سے مٹ نہیں سکتی، اس لیے کسی کے بنانے سے تو بنی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اس لیے کہ اس کی معنویت، معنویت جو ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کربلا میں روضہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اٹھائیس مرتبہ منہدم کیا گیا، اور ہر مرتبہ اس سے بہتر بن گیا. ہر مرتبہ تاریخ میں، 1400 سال کی یہ تاریخ ہے، آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ اور روضے سب 28 مرتبہ منہدم کیے گئے، اور اس کے بعد اس سے بہتر تعمیر ہو گئے، اس سے بہتر تعمیر ہو گئے. لیکن نہ جانے کتنے شہنشاہ مشہد میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں مدفون ہیں، وہیں ہارون رشید، مامون رشید کی قبر تھی. بادشاہ کی طرف سے اس کا اہتمام ہوا، سب کچھ بنایا گیا، زمانے کی ٹھوکروں نے مٹا دیا، اس کا ایک نشان دیکھ ذرہ نہیں دکھائی دیتا. آپ بتا نہیں سکتے کہ کہاں دفن ہوا تھا، کہاں گیا تھا. امام رضا علیہ السلام کا روضہ آج بھی موجود ہے. اس کا مطلب کہ اس کی میں کوئی معنویت نہیں تھی، اس میں معنویت نہیں تھی، زمانے نے اسے مٹا دیا. عزیزان گرامی، اور اگر معنویت ہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا. آپ چلے جائیں وہاں مدینے میں، اور گئے ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا قبروں کے نشان مٹا دیے گئے ہیں. جب وہابیت کا زور ہوا اور سعودی عرب کی حکومت ہوئی تو جتنے قبے تھے سب گرا دیے گئے، قبروں کو برابر کر دیا گیا. 5 قبریں چھوڑ دی گئی، نشان ذرا سا باقی ہے لوگوں کے احتجاج کرنے سے. اس کا کوئی قبہ نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسے گرا دیا گیا، ڈھا دیا گیا، قبروں کا نشان خالی ہے. آگے معصوم عالم کی قبر، پیچھے امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق اور امام حسن علیہ السلام کی قبریں ہیں. لیکن عزیزان گرامی وہاں کچھ ہے تو نہیں، نہ آئینہ بندی ہے، نہ شاندار دیواریں ہیں، نہ سنگ مرمر کا فرش ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن ہزاروں آدمی ہما وقت کچھ دور پہ کھڑے ہوئے دیکھا کرتے ہیں اس کی طرف. کیا دیکھتے ہیں؟ آنے کا جی نہیں چاہتا. جو گیا ہے اس کو اس کو تجربہ ہوگا کہ وہاں سے ہٹنے کا جی نہیں چاہتا. سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو منہدم کر دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روضہ جو پتھروں سے بنایا گیا تھا، گارے اور مٹی سے بنا تھا، دنیا اسے تو گرا سکتی ہے، اسے تو منہدم کر سکتی ہے، لیکن وہ معنویت جو ہے، جو ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، اور وہ موجود ہے تو باقی رہے گی. تو عزیزان گرامی، معنویت پہ نظر رکھنا چاہیے. معنویت ہی شے کی قدر و قیمت طے کرتی ہے، مادیت سے شے کی قدر و قیمت طے نہیں ہوگی. مثلاً اور کسی عمل کے بارے میں اچھا ہے یا برا، اس کا بھی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. قتل ایک عمل ہے، قتل ایک عمل ہے. میں کہوں آپ سے کہ قتل جو ہے یہ اچھا کام ہے یا برا کام؟ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہہ دیں گے برا کام ہے، لیکن قرآن برائی بھی کرتا ہے اور اچھائی بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم نے ایک انسان کو اگر قتل کر دیا تو سارے عالم کے انسانوں کو قتل کر دیا، مگر وہی بدل کے کہتا ہے اگر قصاص میں کسی کو قتل کر دیا تو سارے انسانوں کو زندگی دے دی. عمل ایک ہے، عمل ایک ہے، معنویت میں دونوں میں فرق ہے. اگر بے گناہ کو قتل کیا گیا ہے، بے گناہ کو قتل کیا گیا ہے تو یہ برا کام ہے، اور کسی بے گناہ کے قاتل کو قتل کیا گیا ہے قصاص میں تو یہ اچھا کام ہے. انسان کی زندگی اس میں اس سے وابستہ. درود بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. اسی طرح جتنے اعمال ہیں دیکھتے جائیے، عمل کی قیمت معنویت سے طے ہوگی. اٹھنا بیٹھنا چاہے کتنا کرتا رہے آدمی، نماز کتنی پڑھتا رہے، روزہ کتنا رکھتا رہے، دیکھنا پڑے گا کہ اس کے روزے میں، اس کی نماز میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، یا خالی الفاظ رہ گئے ہیں، یا صرف الفاظ رہ گئے ہیں. تو عزیزان گرامی وہ دیکھنا پڑے گا. مثلاً میں اب آپ سے کہتا ہوں کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ برا ہے. جھوٹ بولنا برا ہے. میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک قاتل ظالم، بہت بڑا کرمنل جو بہت سا قتل کر چکا ہے، وہ ایک بے گناہ کو کا پیچھا کیے ہوئے، تعاقب کیے ہوئے آتا ہے. وہ بے گناہ لڑکا ہے، وہ میرے سامنے کسی کوٹری میں یا کسی پردے کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے. وہ آ کے مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس لڑکے کو دیکھا ہے آپ نے؟ کہاں گیا؟ اب میں کیا کروں؟ مسلمانوں کے مفتی جو ہیں وہ اپنے فتووں کو ڈنڈا لے کے تو بہت تیزی سے آئیں گے کہ صاحب جھوٹ نہ بولیے گا، خلاف واقعہ بات نہ کیجیے گا، کس بیانی اسلام میں حرام ہے، کس بیانی اسلام میں حرام ہے. مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ پہ واجب ہے اس بے گناہ کی جان بچانا، مجھ پہ واجب ہے، واجب ہے اس بے گناہ کی جان بچانا، اور بے گناہ کی جان بچانے کے لیے میرے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب وہ مجھ سے پوچھے کہ اس لڑکے کو یہاں دیکھا ہے آپ نے، میں کہہ دوں نہیں. تو یہ نہیں نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کی حفاظت ہے اس بچے کی، اس کی معنویت جو ہے بچے کی حفاظت ہے. کسی کو دھوکہ دینے کے لیے غلط بیانی میں نے نہیں کی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا. بالکل اسی طرح کہ جس طرح ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، زندگی بچانے کے لیے اگر کوئی راستہ نہیں ہے تو آپریشن تو کرنا پڑے گا، اچھا خواہ خون بہے، خواہ درد ہو، خواہ تکلیف ہو، کچھ بھی ہو، مگر زندگی بچانی ہے تو کرنا پڑے گا. یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس لیے کر رہا ہے، زندگی کے لیے کر رہا ہے یا موت کے لیے کر رہا ہے. زندگی کے لیے کر رہا ہے موت. کسی کو برہنہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک شخص ہے اسے کپڑوں میں آگ لگ گئی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ ہم آپ اسے کپڑوں کو نوچ کے باہر پھینک دیں، وہ برہنہ ہو گیا، برہنہ ہو گیا. اب کون ہے جو کہہ دے گا کہ یہ عمل آپ کا خراب ہے یا اللہ اس سے ناراض ہوگا؟ آپ نے اس کی جان بچائی ہے، آپ نے اس کو برہنہ نہیں کیا ہے. اسی طرح آپ نے بچے کی جان بچائی ہے, آپ جھوٹ نہیں بولے ہیں, تو معنویت پر تو نظر رکھنا چاہیے کوئی بھی چیز ہو کہ اس کی معنویت کیا ہے, خواہ وہ علم ہو, خواہ وہ تعزیہ ہو, خواہ وہ ذریع ہو, خواہ وہ ہماری مجلسیں ہوں, خواہ وہ ہمارے نوحے ہوں, کوئی بھی چیز ہو اس کی معنویت, معنویت کیا ہے بھائی اس کی. یہ کبھی پڑھا لکھا لڑکا تھا, دو سال پہلے میرے پاس آیا تو یہاں بہت سے ڈورے باندھے ہوئے تھا, ہرے پیلے ڈورے باندھے ہوئے تھا. میں نے اس سے پوچھ لیا, چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے پوچھ لیا کہ بیٹا یہ جو باندھے ہوئے یہ کیا ہے, جو باندھے ہوئے ہو یہ کیا ہے؟ تو میرے مزاج سے واقف تھا, کہنے لگا کیا شرک ہے؟ میں نے کہا تو کیا توحید ہے؟ اب وہ چکرا گیا, اب وہ چکرا گیا, کہنے لگا کیا اگر توحید نہیں ہے تو شرکی ہی ہوگا؟ ہم نے کہا بیٹا دو ہی تو چیز ہے, یا حق ہے یا پھر باطل ہے, جو رد عمل میں پیدا ہوتا ہے. بیچ کی تو کوئی چیز اللہ نے نہیں پیدا کی ہے, بیچ کی کوئی چیز اللہ نے نہیں پیدا کی ہے. یہ عمل یا شرک کا عمل ہے یا توحید کا عمل ہے, اور توحید کے عمل کے لیے ایک ہی پہچان ہے, یا معصوم نے کیا ہو, یا معصوم نے کہا ہو, اور یا معصوم دیکھ کے خاموش رہ گئے ہو. اگر یہ تینوں شرطیں نہیں ہیں تو تمہیں بتانا پڑے گا بیٹا کہ کیوں باندھا ہے. اگر یوں ہی باندھ لیا فیشن ہے, میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی, فیشن سے سماج میں لوگ پسند کرتے ہیں, آپ نے باندھ دیا, یا ضرورت ہے کوئی آپ کی جیسے گھڑی باندھے ہوئے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے اسے جو باندھا ہے مذہب بنا کے اگر باندھا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ عمل رسول اللہ نے کیا ہے یا کہا ہے یا دیکھ کے خاموش رہے ہیں, یا حضرت علی نے کیا ہے یا کہا ہے یا دیکھ کے خاموش رہے ہوں, جسے تقریر معصوم کہتے ہیں, جسے تقریر معصوم کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کسی امام کی کلائی میں یہ دھاگے کبھی نہیں رہے ہیں, اور امام کے اعصاب جو تھے انہوں نے کبھی دھاگے نہیں باندھے ہیں. انتہا یہ ہے کہ جو امام سے وابستہ علماء کرام ہیں ان کے ہاں بھی کوئی اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ اپنی کلائی میں ڈورے باندھ لیں. تم کو بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں سے لیا ہے. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اس کی معنویت کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کی معنویت کیا ہے, اس کا مقصد کیا. تلوار تو حضرت علی کے ہاتھ میں بھی تھی, تلوار خالد جانباز کے ہاتھ میں بھی تھی, تلوار خالد جانباز کے ہاتھ میں تھی, لیکن دونوں کی معنویت میں زمین آسمان کا فرق. لقب ان کو بھی مسلمانوں نے دے دیا سیف اللہ کا, مگر وہ تلوار جو ہے وہ بے گناہوں کو قتل کرتے تھی. مالک ابن نویرہ اور ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا اس تلوار سے. علی کی تلوار آج بھی مشہور ہے, قدم قدم پر شعرا اس کا ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ علی کی تلوار کی ایک معنویت تھی. وہ معنویت تھی لوگوں کی جان بچانا, نہ کہ قتل کرنا. یہ تو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علی کی تلوار جو چلتی تھی تو ادھر سینکڑوں گر گئے, ادھر سینکڑوں گر گئے, ادھر سینکڑوں گر گئے. عزیزان گرامی, یہ تو بالکل گویا علی سے ناواقفیت کی دلیل ہے, علی سے ناواقفیت کی دلیل ہے. یہ سمجھنا کہ ہر وقت ذوالفقار ساتھ میں رہتی تھی, بلکہ لکھا ہوا ہم نے دیکھا ہے ذوالفقار بنی ہوئی ہے اس میں یا علی لکھا ہوا ہے, گویا حضرت علی کی شخصیت کا ایک جز ذوالفقار بن گئی نا تھی, رکھی رہتی تھی. جب ضرورت ہوتی تو حضرت علی اٹھا لیتے تھے, ضرورت ہوتی تو اس کو استعمال کرتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل عام کرنا شروع کیا, ادھر مارا ادھر مارا. علی کی تلوار پہلے فیصلہ کرتی تھی, پہلے امامت فیصلہ کرتی تھی. جب یہ طے ہو جاتا تھا کہ اس شخص کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, تب تلوار بلند ہوتی تھی. اس میں بھی علی کی تلوار سر دشمن بجا کے رک بھی جایا کرتی تھی, دشمن کے سر پہ جا کے رک جایا کرتی تھی. جب پوچھا لوگوں نے مولا متقیان سے کہ آپ تلوار کیوں روک لیتے ہیں, علی نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اس کی نسل میں کوئی مومن تو نہیں ہے پیدا ہونے والا, کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب ذوالفقار کی تعریف کریں تو ذوالفقار کی وہی معنویت ہم بیان کر رہے ہیں, دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یا نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ہم علی کی جس ذوالفقار کا ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق علی سے نہ ہو. شعرا یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے, رک رک ہے نا, ہاں آ گیا تو کچھ. اسپیشل ہونا ہے. تو عزیز آنے گرامی اس پر غور کرنا پڑے گا, اس پر غور کرنا پڑے گا. علی کا ذکر, علی کا ذکر عبادت ہے, اس کی مگر معنویت ہے, معنویت ہے کردار سازی, اور کردار سازی کے لیے سچائی ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم علی کا ذکر کر رہے ہوں اور علی کا ذکر ہی نہ ہو. علی کا آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. مثلا ہم نے سنا ہے, کتابوں میں دیکھا ہے, علی کی تلوار جب بلند ہوتی تھی تو زلزلہ آ جاتا تھا. خیبر میں جب مرحب آیا اپنے سر پر بہت بڑا پتھر کا خود رکھے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا, بھائی چھوڑ دیجیے اس کو, میرا خیال ہے اب ٹھیک ہے. اور حضرت علی کی جب تلوار بلند ہوئی تو اللہ نے کہا آج علی کو غصہ آ گیا ہے, قیامت آ جائے گی, فرشتوں جاؤ اور جا کے علی کو سنبھالو. میکائیل آئے, انہوں نے کلائیاں پکڑ لی, اسرافیل آئے, انہوں نے بازو تھام لیا, حضرت جبریل سے اور کچھ نہیں ہو سکا, پر اپنا بچھا دیا. اب اس کے بعد بھی جو علی کی تلوار بلند ہوئی تو خود بھی کٹا, مرحب بھی کٹا, گھوڑا بھی کٹا, اور زمین کے اندر اندر آئی, اور زمین کے اندر جو مچھلی ہے وہ بھی اندر تڑپنے لگی, بے چین ہو گئی یا زخمی ہو گئی. حضرت علی گرامی ذرا سوچئے, علی کے کی ذوالفقار کی یہ تعریف تو نہیں ہے, نہ علی کے بازوؤں کی یہ تعریف ہے, نہ علی کے ہاتھوں کی یہ تعریف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا مفہوم بدل رہے ہیں علی کے ذوالفقار کا. اگر ایسا ہی تھا تو پیغمبر نے علی کو ذوالفقار دی کیوں؟ یا پیغمبر نے جب علی کو ذوالفقار دی تو اللہ ہی نے تو دی ہوگی, علی کو ذوالفقار ملی. اگر ایسے ہی تھا, علی پر کوئی ایک پر اعتماد نہیں تھا, تو ذوالفقار دینی نہیں چاہیے تھی. اور فرشتے زیادہ اعتماد والے ہو گئے, علی پر اعتماد نہیں کہ غلط جگہ علی کی ذوالفقار چل نہیں سکتی. لہذا اس طرح کی روایتیں جو ہیں اس کو ہم فضائل سمجھتے ہیں, لیکن اس کا تعلق فضائل سے نہیں ہے. اس لیے ذکر جو ہے اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی معنویت کیا ہے, اس کی معنویت کیا ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ نصیری نے علی کو خدا کہا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. کہنے والے جب پتھر کو خدا کہتے ہیں, درخت کو خدا کہتے ہیں, تو حضرت علی کو خدا کہنے سے حضرت علی کی کیا عزت بڑھ جائے گی؟ بھائی مجھے نہیں معلوم کہ نصیری کہاں پیدا ہوا تھا, کہاں اس کی پرورش ہوئی, کہاں پلا, تاریخ میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. میں تاریخ کی کتابوں کو کہہ رہا ہوں گہرائیوں میں اتر کے. ایسے تو آپ کسی ذاکر کی 10 مجلسوں کا کوئی مجموعہ لا کے دے دیجیے, اس میں 20 جگہ لکھا ہوگا نصیری کا ذکر, 20 جگہ ہوگا, مگر میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تاریخ میں کہیں نصیری کا کوئی ذکر نہیں ہے. عبداللہ ابن سبا کا تو ذکر ہے, عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہے. نصیری کا ذکر نمہ امام کے زمانے میں ایک تھا, نصیری نمیری, وہ ایک شخص تھے جو امام کے نام سے پیسے وصول کرتے تھے, امام نے ان پہ لعنت کی ہے. یہ والا نصیری کہیں تاریخ میں نہیں دکھائی دیا کہ حضرت علی نے اسے قتل کر دیا اور پھر وہ زندہ ہو گیا, پھر اسے قتل کیا اور پھر زندہ ہو گیا, پھر قتل کیا اور پھر زندہ ہو گیا, اور حضرت علی کو وہ خدا کہتا تھا. حضرت علی کو کیوں خدا کہے گا؟ یہ سب علی کو بدنام کرنے کے لیے, یہ الزام لگانے کے لیے کہ اپنے کو خدا سمجھتے ہیں. یہ بعد میں کہا گیا ہے, اور سارے ایماندار مورخین جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ 4th صدی کے بعد نصیری کا شاخصانہ پیدا ہوا ہے. حضرت علی کو دیکھ کے خدا کہنے لگا. کیوں کہنے لگا, کیوں کہنے لگا؟ اگر ایسے ہی ہوتا تو پیغمبر اسلام کو کہہ دینا چاہیے تھا اپنی امت سے کہ دیکھو بھائی, ہر جگہ جانا علی کے پاس مت جانا, ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. علی کو مت دیکھنا ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، علی کا ذکر نہ کرنا ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ مسیری نے دیکھا علی کو اور ایمان خطرے میں پڑ گیا، علی ہی کو خدا کہنے لگا۔ علی کو دیکھ کے لوگ خدا کو پہچانتے تھے، علی کو دیکھ کے اور لوگ خدا کا انکار کر کے علی کو کہنے لگے خدا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کا آقا، سب کا مولا، سب کا رہبر، سب کا آقا، سب کا مولا ہے علی۔ جس جگہ ختم نبوت ہے وہ نقطہ ہے علی۔ سوچتا ہوں جب نصیری اس کو کہتے ہیں خدا، وہ خدا کتنا بڑا ہے جس کا بندہ ہے علی۔ تو عزیزان گرامی، علی کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، اگر تھا بھی تو میں بتا رہا ہوں۔ مگر ہم شاعر لوگ بھی بہت زیادتی کرتے ہیں، ہم شاعر لوگ بھی بہت زیادتی کرتے ہیں، میں بتا دے رہا ہوں، مبالغہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، یا فضائل کے نام پر شعر کہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ بہت بڑے شاعر استاد شاعر کا شعر ہے، حشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جائیں، ہم تو کیا ہے، حشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جائیں، ہم تو کیا ہیں، خود فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں۔ اگر قیامت میں فرشتوں نے دعویٰ داخل کر دیا بارگاہ الہی میں کہ ہم پہ انہوں نے کیوں الزام لگایا، یہ نہ پہچانے، مگر اگر ہم نہ پہچانتے تو جھولا جھلانے کیوں جاتے، درزی بن کے کیوں جاتے، ان کے آس پاس کیوں رہتے؟ تو عزیزان گرامی، یہ کہنا کہ نصیری چھوٹ جائیں گے یہ کہہ کے فرشتوں نے پہچانا نہیں، فرشتے کو نہ پہچانیں گے، اور وہ مومنین نہیں ہے جو نہ پہچان لے، وہ مومن ہی نہیں ہے جو نہ پہچان لے، مولا متقیان کو سبھی پہچانتے ہیں۔ تو حضرت علی کی نہ تلوار ایسی تھی، نہ حضرت علی کا چہرہ ایسا تھا، نہ علی کا ذکر ایسا ہے، ورنہ پیغمبر اسلام کا فریضہ تھا کہ امت کو پہلے سے بتا دیں، امت کو پہلے سے آگاہ کر دیں۔ عزیزان گرامی، مولا متقیان کو اللہ نے اسوہ بنا کے بھیجا تھا، اساطیر بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ اساطیر، علی کا کردار اساطیری کردار نہیں ہے، علی کی ذات جو ہے وہ اسوہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس اسی طرح سے ہماری عزاداری ہے، ہماری عزاداری کی ایک معنویت ہے اور ایک مادیت ہے۔ رات میں نے کہا تھا کہ مادیت کا دشمن چھوٹا دشمن ہوتا ہے، معنویت کا دشمن جو ہے وہ بڑا دشمن ہوتا ہے۔ عزاداری بہت بڑی قیمت رکھتی ہے، اور ہمارے لیے تو عزاداری کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہی ہماری پناہ گاہ ہے، یہی ہماری دستگاہ ہے، یہی ہمارے ہمیں سکون دیتی ہے، یہ عزاداری، یہی ہمارا سب کچھ ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ ایک بد ملاحظہ فرما لیں کہ یعنی یہی پلے ہیں ہم ارباب شور و شہن، یعنی یہیں پڑے ہیں ہم ارباب شور و شہن، گہوارہ اپنا ذکر شہنشاہ مشرقین، گہوارہ اپنا ذکر شہنشاہ مشرقین، یعنی یہیں پلے ہیں ہم ارباب شور و شہن، ملتا ہے اپنے دل کو اسی انجمن میں چین، مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین، مومن کا اصل گھر ہے یہی مجلس حسین، فرش عزائے شاہ زمن لے کے آئے ہیں ہم، اپنے ساتھ اپنا وطن لے کے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ اپنا وطن لے کے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ، تو یہی ہمارا وطن ہے عزیزان گرامی۔ اگر کہیں یہ اجڑ گیا، اگر کہیں ایک نقصان پہنچا، تو ہماری زندگی کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہمیں بچائے گا کون؟ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ یاد رکھیے، امام حسین کے دشمن کی تین قسمیں، ایک وہ دشمن تھے جو آپ کو شہید کر دینا چاہتے تھے، انہوں نے شہید کر دیا، واصل جہنم ہو گئے، حسین کا نام سارے عالم میں گونج رہا ہے۔ دوسرے دشمن جو حسین کے نام کے دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حسین کا نام لیوا کوئی دنیا میں نہ رہے، حسین کا نام نہ لیا جائے، وہ شکست مسلسل کھاتے چلے جا رہے ہیں اور تھک کے اب بیٹھ گئے ہیں۔ ہماری انجمنیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے حسین حسین کی آواز بلند کر کے ان کو شکست دے رہے ہیں، وہ شکست پر شکست کھاتے جا رہے ہیں، وہ بھی شکست کھا گئے، اور جب بھی محرم آئے گا، سال بھر وہ جتنی کوشش کرتے ہیں، جتنی کتابیں لکھتے ہیں، جتنا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بدعت ثابت کیا جائے، جہاں محرم آیا وہ ساری کتابیں اور ان کے لکھنے والے سب کے سب اس گڑھے میں دفن ہو جاتے ہیں۔ سال بھر کے بعد وہ پھر نکلتے ہیں، उनका कोई खौफ नहीं है। सबसे बड़ा ख़तरा क्या है, जो इस आज़ादारी की मानवीयत के मुखालिफ है, दुश्मन है, जो इस मानवीयत को नुकसान पहुंचा सक रहे हैं। मैंने कल कहा था काबे की इमारत जो अब्रहा ढाने के लिए आया था वो एक मादी चीज़ थी, और सजदा और ज़िक्र खुदा और तवाफ और एतकाफ ये सब काबे की मानवीयत थी। तो काबे की मानवीयत को जब नुकसान जो चीज़ें पहुंचा रही थी उनको मिटाने के लिए अली और मोहम्मद आए। इसी तरह इसकी मानवीयत जो है आज़ादारी की, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। बचाने के लिए बहुत होशमंदी के साथ इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि गैरों की चीज़ें, गैरों की बज़्म की चीज़ें हमारी इस फर्श अज़ा पे आ जाए। माजी में बहुत कुछ खशोखासात खानकाहों का हमारे आशूर खानों में आ गया है, हमें सोचना चाहिए कि इसका ताल्लुक किस चीज़ का इमाम हुसैन से है, किस चीज़ का नहीं है। और अगर मानवीयत किसी चीज़ की नहीं है तो बुत से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई मकसदियत नहीं है तो बुत से ज़्यादा कोई उसकी हैसियत नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, तो हम ज़िम्मेदार हैं अज़ाए हुसैन की हिफाजत के, अज़ाए हुसैन की हिफाजत के। मानवीयत को नुकसान नहों के ज़रिए भी पहुँचाया जा सकता है, तकरीरों के भी ज़रिए पहुँचाया जा सकता है, गुफ्तगू के ज़रिए भी पहुँचाया जा सकता है, फसाद फैला के भी पहुँचाया जा सकता है। हिम्मत हार के पीछे नहीं जाना है। आप ये सोचिए कि इस ज़िर की हिफाजत कैसे की है हमारे अजदाद ने, हाथों को कटाया है, खून बहाया है, कैद खाने में गए हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, मगर इस फर्श को सिपटने नहीं दिया, इस फर्श को सिपटने नहीं दिया। हमारे आबा अजदाद ने इसकी हिफाजत की है, हमें भी हिफाजत करना है, हमें भी लोगों को बाशऊर बनाना है कि वो जब ज़िक्र हुसैन करें तो ज़िक्र हुसैन की मानवियत से अभियार आगाह हों और समझ लें कि यूं ही ये कोई रस्मी चीज़ नहीं है, ये एक फ़लासफ़ी है, एक निज़ाम है, ये एक निज़ाम है जो इस्लाम की हिफाजत कर रहा है। इस्लाम की हिफाजत का और कोई दूसरा तरीका है नहीं आज़ादारी के अलावा। इतना बड़ा इनकलाब जो पैदा हुआ है इसी आज़ादारी के ज़रिए पैदा हुआ है ईरान में, इसी और आज जो हम विलायत के लफ्ज़ से आगाह हैं, विलायत के मफहूम तक पहुँच गए हैं। अभी 50 साल पहले, 40 साल पहले हमारे बुजुर्ग जो थे वो जानते भी नहीं थे विलायत का, यह मफहूम उनके पेश नज़र नहीं था। यह मफहूम आया कैसे, पैदा कैसे हुआ, फैला कैसे, उसका ये भी फ़र्श अदा है। इसी फ़र्श अदा ने यही ज़िक्र हुसैन की उंगली थाम के ये तसव्वुर पैदा हुआ है। बल्कि ज़िक्र हुसैन तो हर इनकलाब को ताकत देता है, ज़िक्र हुसैन का मिजाज ही ये है कि वो मज़लूमों का साथ। ये अभी पिछले साल मुहर्रम में मैं अपने वतन में था तो किताबचा हिंदी में मैंने लिखा था कि हमारी आज़ादारी जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज, हिंदी में एहतजाज नहीं लिखा था, सत्याग्रह लिखा था, आज़ादारी जुल्म के ख़िलाफ़ सत्याग्रह। जब वो तकसीम हुई तो बहुत से लोगों ने फाड़ के फेंक दिया, फाड़ के फेंकने वाले दूसरे नहीं थे, खुद अपनी कौम के लोग थे, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। लेकिन इतनी तकसीम हो गई थी किताब, इतनी तकसीम हो चुकी थी कि हिंदी दा तबका जो है, जो मुसलमान नहीं है, शिया नहीं है, उन तक पहुंच गई। तो हम अपनी आज़ादारी को हिफाजत इस तरह कर सकते हैं। बस ये बताना है, ये दुनिया को बताना है कि आज़ादारी का मकसद क्या है। आज़ादारी का मकसद ये नहीं है कि मन्नतें मुरादें मांगी जाएँ और मुजाविर बन के सामने बैठ जाया जाए हाथ जोड़ के। तो मुजाविर बन जाना तो बहुत आसान है। मैंने अपने लिए शेख कहा था कि पैरवी मुश्किल थी, जाकिर बन गए। जाकिर का बनना भी बहुत आसान है, पैरवी के मुकाबले में जाकिर बनना भी बहुत आसान है। नहीं, पैरवी मुश्किल थी, जाकिर बन गए। हम मुजाहिद थे, मुजाविर बन गए। मुजाहिद बनने में तो बड़ा नुकसान है, मुजाविर बनने में कोई नुकसान नहीं है। मगर यह फ़र्श ज़ैनब ने इसलिए तो नहीं बिछाया है कि इस पर मुजाविर बनाया जाए, यह फ़र्श तो ज़ैनब ने इसलिए बिछाया है कि इस पर मुजाहिद बनाया जाए। मुजाहिद वही बनता है कि जो जिद्दोजहद का काबिल हो اور جدوجہد وہی کر سکتا ہے جس کو شعور ہو اپنے دین کا، اپنے مذہب کا، علم سے واقف ہو. اگر علم سے واقف نہیں ہے، علم سے واقف نہیں ہے تو کوئی فیصلہ وہ نہیں کر سکتا امام حسین کی عظمت کے بارے میں، کربلا والوں کی عظمت کے بارے میں. وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کی مادیت کیا ہے، اس کی معنویت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حیات کیا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے. وہ کچھ نہیں سمجھ سکتا. فضائل کے نام پر اس سے کچھ بھی کہہ دیجئے، فضائل کے نام پر اس سے کچھ بھی بنوا لیجئے اور وہ نعرہ لگانے لگے گا، اس لیے کہ جانتا نہیں دین کو، دین کو جانتا نہیں. علی نے مردے کو زندہ کر دیا. ارے بھائی کیوں زندہ کر دیا؟ کہاں زندہ کر دیا؟ کیوں زندہ کر دیا؟ کسی نے کہا لا کے کہ ایک زندہ شخص کو اور اس کا جنازہ بنا کے اس کی نماز پڑھا دیجئے. علی نے نماز پڑھا دی، وہ مر گیا. ارے مولا متقیان کا یہ مزاج تو نہیں ہے. اگر امامت کی نگاہیں یقیناً دیکھ لیتی ہیں اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو علی میں تابوت کے پہلے الٹ دیتے اسے، پھر اس کو ڈانٹتے، کہتے یہ کیا حرکت ہے تیری، اتنے مولا متقیان ایسے تو نہیں تھے نماز پڑھا دے وہ مر جائے. یہ دوسری جگہ کی روایت ہے جو ہمارے یہاں آ گئی ہے اور میں اس کتاب میں دیکھ چکا ہوں. اور ایک شیعہ کے خلاف ہے کہ شیعوں کو جب کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے ایک فرضی میت بنائی اور لا کے وہ فلاں مولانا جو بہت مشہور ہیں نانوتا کے، ان کی خدمت میں لائے صرف بیوقوف بنانے کے لیے تاکہ ان کا مذاق اڑایا جائے، کہ جس کی نماز پڑھا دیجئے. انہوں نے نماز پڑھا دیا، وہ مر گیا. وہ یہ نماز پڑھا کے یہ کہہ کے ہٹ گئے جاؤ ابھی قیامت تک نہیں اٹھے گا. تو یہ دوسری جگہ کی چیزیں ہیں، خرافات، گڑی ہوئی افسانے جو ہمارے یہاں آ جاتے ہیں. اس کو روکا کیسے جائے؟ روکنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس طاقت کا تو راستہ ہے ہی نہیں. تشدد سے تو ہم روک نہیں سکتے، صرف اپنی پیغامبری کر سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے اور پیغام کو کارآمد بنانا اللہ کا کام ہے، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. جتنا کام ہم کر سکتے ہیں اتنا کام ہم کو کرنا چاہیے. تو عزیزان گرامی، یہ کربلا میں امام حسین جو آئے وہ اسی لیے آئے کہ لوگ نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز بے روح ہو چکی تھی، نماز کی معنویت سے واقف نہیں تھے. روزہ رکھتے تھے، روزے کی معنویت سے واقف نہیں تھے. حج کرتے تھے، حج کی معنویت سے واقف نہیں تھے. ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ حج جو ہے وہ ایک ٹریننگ ہے. اگر اس سے وہ سبق لیتے اور اس سے وہ واقف ہوتے تو امام حسین تنہا نہ آتے مکے سے کربلا کی طرف. امام حسین اسی لیے آئے کہ میں اپنے نانا کا دین زندہ کرنے جا رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا نظام پھر سے تازہ کرنے جا رہا ہوں. اپنے گود کے پالوں کو لے کے امام حسین کربلا کے میدان میں آ گئے. کربلا کے میدان میں آئے امام حسین اور دوسری محرم کو، سات محرم کو پانی بند ہو گیا، سات محرم کو پانی بند کر دیا گیا. آٹھ محرم سے اللہ تش کی آوازیں بلند ہونے لگی. نو محرم تک بچوں کی پر پیاس کا غلبہ انتہا سے زیادہ ہو گیا. دس محرم کو وہ مقابلہ شروع ہو گیا، وہ مجاہدہ شروع ہو گیا اور وہ قربانی شروع ہو گئی کہ جس کے لیے حسین نے وعدہ کیا تھا، جس کے لیے حسین نے کربلا کا سفر اختیار کیا تھا، جس کی خبر پیغمبر نے دی تھی، علی نے دی تھی. اس لیے کہ اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ تھا نہیں اسلام بچانے کا، اسلام کی حفاظت کا اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. امام حسین آ گئے. عزیزان گرامی، آپ نے سنا ہوگا جب صبح ہوئی امام حسین نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے نماز صبح سے، عہدے سے جب تیر آنے لگے، نماز پڑھنے سے پہلے امام حسین نے اپنے جوان لال علی اکبر سے کہا بیٹا آج کی اذان تم دو. یہ علی اکبر سے حسین اذان دینے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اذان تو دی جا رہی ہے مگر اذان میں روح نہیں رہ گئی ہے اذان کی. علی اکبر جب اذان دیں گے تو لوگوں پر دوسرا اثر ہوگا, اس لیے کہ علی اکبر کی آواز پیغمبر کی آواز سے مشابہ تھی. اب علی اکبر نے جب اذان دینی شروع کی سوکھی ہوئی زبان سے تو عالم ہی کچھ اور تھا, تو عالم ہی کچھ اور تھا. یہ آواز صحرا میں, فضائے صحرا میں اس طرح پھیلی کہ حر کے کانوں سے جب ٹکرائی تو حر نے بیتاب ہو کے آواز دی. حر نے بیتاب ہو کے آواز دی کہ میں اس آواز کو پہچانتا ہوں, میں فوج یزید میں رہ نہیں سکتا. بولا غازی علی اکبر نے پکارا ہے مجھے, فضل حق رحمت داور نے پکارا ہے مجھے, فضل حق رحمت داور نے پکارا ہے مجھے. یہ اذان ہے کہ پیغمبر نے پکارا ہے مجھے. سنو آتی ہے رسول عربی کی آواز. یہ کہہ کے حر خان حسین کی طرف چلے. تو یہ وہ آواز تھی کربلا کی جو آج تک زندہ ہے. نہ جانے کتنی حکومتوں کی آوازیں فنا ہو گئیں مٹ گئیں, مگر علی اکبر کی آواز آج بھی زندہ ہے. آج بھی مسجدوں سے اذان کی آوازیں آتی ہیں, آج بھی نمازیں قائم ہوتی ہیں, دین زندہ ہے. اور جب علی اکبر اذان دے چکے, نماز سے فراغت ہو گئی, تو امام حسین نے آواز دی, بیٹا سب سے پہلے تم جاؤ میدان کربلا میں, تقبل ولدی, سب سے پہلے تم جاؤ. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب سے پہلے علی اکبر کو امام حسین نے اجازت دی تھی جانے کی میدان جنگ میں جہاد کرنے کی, تو امام علی اکبر گئے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے جب تمام شہداء حضرت عباس کے علاوہ سب شہید ہو چکے تب علی اکبر گئے ہیں. یہ علی اکبر کیوں نہیں گئے جب حسین نے اجازت دے دی تھی؟ لیکن جہاں روایت خاموش ہو جائے وہاں درایت سے کام لینا چاہیے. درایت یہی کہتی ہے کہ علی اکبر تو تیار ہو گئے باپ کے کہنے پر, تلوار لگا لی, مگر عالم یہ تھا کہ سارے اصحاب جتنے تھے وہ بے چین ہو گئے, تڑپ تڑپ کے خدمت امام میں آئے کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا, ہمارا جوان لال ابھی زندہ ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے جوان لال کو روکے رکھیں اور علی اکبر میدان کربلا میں چلے جائیں, ہم سے برداشت نہیں ہوگا. امام حسین نے اپنے اصحاب کے جذبوں کا کو دیکھا اور اس کی رعایت سے علی اکبر کو روکے رکھا. اور بات صحیح ہے عزیزان گرامی, کیسے برداشت کر لیتے جب عورتیں نہیں برداشت کر رہی تھیں. جب علی اکبر گئے ہیں خیمے میں تو مورخین کہتے ہیں, تاریخ کہتی ہے کہ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے, جب علی اکبر خیمے میں گئے ہیں تو خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور بار بار گرتا تھا, بار بار اٹھتا تھا بار بار گرتا تھا. یہ کیا تھا, کیوں بار بار اٹھتا تھا؟ اس لیے کہ علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے, کوئی نہ کوئی بیوی ابا کا دامن تھام لیتی تھی. ہر ماں اپنے بچوں کو نظر انداز کر کے علی اکبر کو دیکھ رہی تھی. علی اکبر کا شباب, علی اکبر کی جوانی, علی اکبر کی شبیہ, علی اکبر کا انداز پیغمبر سے ملتا جلتا, ہر ماں کو لگتا تھا کہ یہ میرا لال ہے, یہ میرا بیٹا ہے. جب نکلنا چاہتے تھے کبھی ام کلثوم نے روک لیا, کبھی ام رباب نے روک لیا, کبھی ام لیلہ نے روک لیا, کبھی زینب نے روک لیا, کبھی رقیہ نے روک لیا. علی اکبر باہر نکلتے تھے پھر اندر چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ علی اکبر آئے اور آنے کے بعد امام کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. امام نے دیکھا, اپنے جوان لال کو دیکھا, تڑپ کے پوچھا, بیٹا کس لیے آئے ہو؟ کہا, بابا اجازت دے دیجئے, میں جانا چاہتا ہوں. حسین نے کہا, بیٹا میں نے تو صبح ہی کو اجازت دے دی ہے, اب مزید اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ علی اکبر نے تڑپ کے کہا, بابا آپ نے وہ اجازت دے دی ہے, اجازت دے دی ہے, پھوپھی ابا سے اجازت دلوا دیجئے, وہ مجھے اجازت نہیں دے رہی ہیں. حسین کمر تھان کے اٹھے, آگے آگے بیٹا ہے, پیچھے پیچھے حسین ہے. خیمے میں داخل ہوئے جہاں زینب کھڑی ہوئی تھی, ہر بی بی کھڑی ہی تو تھی, بیٹھنے کا موقع کہاں تھا, وہاں گھر اجڑنے والا تھا. زینب کھڑی ہوئی تھی, امام حسین پہنچے, کہا, زینب तुमने अली अकबर को रोका है? ज़ैनब ने कहा, हाँ भैया क्यों ना रोक लूँ, इस लाल पर मैंने उन्होंने मोहम्मद को फदा कर दिया है, इसे पाला था इसलिए तो नहीं पाला था कि मरने के लिए भेज दूँ। हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरे नाना के दीन को अली अकबर के खून की ज़रूरत है। कहा, भैया अगर ऐसा है तो बेटा अली अकबर जाओ, खुदा हाफिज़ नासे, मैंने तुम्हें इजाज़त दी, बहन से इजाज़त दिलवा के हुसैन खाने से निकलना चाहते थे कि अली अकबर ने एक मरतबा बढ़ के हुसैन का दामन थाम लिया। हुसैन मुड़े, कहा, बेटा आप क्यों रोक रहे हो? मैंने ज़ैनब से इजाज़त दिलवा दी। कहा, जैसे फूफी से इजाज़त दिलवा दी, अम्मा से भी इजाज़त दिलवा दीजिए। हुसैन ने तड़प के कहा, अली अकबर वो मेरी बहन का मामला था, मैंने इजाज़त दिलवा दी। अरे मैं एक माँ से कैसे कहूँ कि अपने लाल को मरने के लिए भेज दे? मगर उम्मे लैला देख रही थी, तड़प के आगे आई। कहा, मौला जब शहजादी ने इजाज़त दे दी, करीब की क्या मजाल के मैं रोक लूँ, जाओ मेरे लाल अली अकबर जाओ। खुदा हाफिज़ नासिर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इलाही व सैयदी व मौलाई। पालने वाले हमारे आंसुओं को रुमाले जनाब सैयद हमें जगह इनायत फरमा। पालने वाले जो मकरूज हैं उनका कर्ज अदा कर दे। पालने वाले हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को ऐसा इल्म और ऐसा किरदार अदा कर दे कि जो दूसरी कौमों के दरमियान दीन अहले बैत के तआरुफ़ का ज़रिया बन सकें।